السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، اور بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا. اس صورت میں فصل لِلِ رَبِّكَ وَنْهَر، اس سے مفسرین نے یہ معنی لیا ہے عید کی نماز اور اس کے بعد قربانی. فصلی عید کی نماز ہے اور منہر قربانی ہے. اسی طرح ایک اور مقام جہاں سے ہمیں عید کے بارے میں بات ملتی ہے وہ ہے سورت آلہ کی بالکل ابتدائی آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو یہاں بھی فصلی سے مراد رب کی یاد یعنی نماز ہے، اور نماز عید مراد ہے. اگر ہم اس وقت ایک ہلکے سے حساب سے یعنی بہت زیادہ ان ڈیپتھ نہ بھی جائیں، لیکن دیکھ لیں کہ عید کی آمد آمد ہے اور عید میں کیا کام ہیں کرنے کے اور کیسے منائیں، کیونکہ عید ایک صرف ہمارا ٹریڈیشن نہیں، رواج نہیں، رسم نہیں، یہ دین کا حصہ ہے. اور دین کو دین ہی کی روشنی میں جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. تو کچھ باتیں آپ کے سامنے پہلے نماز عید کے ناطے سے رکھوں گی، اور پھر عمومی عید پہ بھی بات کریں گے کہ اس دن ہم کیا کر سکتے ہیں. تو نماز عید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم سمجھ میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ دونوں نمازیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ واجب کی طرح سنت موقعہ ہیں. مراد کیا ہے؟ پڑھنی ہے، فرض اس طرح نہیں کہ اس کے چھوڑنے پہ کفر کی اور وہ بات ہو جیسے دوسری نمازوں کی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس کو آپ نے کبھی بھی چھوڑا نہیں. میں جب اس بات کو پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ سنت موقعہ ہے، اور اس کے لیے اہتمام کتنا ہوتا ہے، تیاری کتنی ہے، اور ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ ہو، لیکن فرض نماز چھوڑنے پہ تنبیہ، اسلام سے نکلنے کا خدشہ، لیکن اس کا اہتمام کتنا ہے. جب عیدگاہ میں جاتے ہوئے گاڑیوں کو بھاگتے دیکھتے اور لوگوں کو ایک عجیب حالت میں دیکھیں تو دل میں آتا ہے کہ اللہ کرے اتنا ہی رش اور اتنی ہی تیز رفتاری ہماری صبح و فجر کی نماز میں بھی ہو، ظہر میں بھی ہماری گاڑیاں اسی طرح نکلیں اور باقی اوقات میں بھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو عید کی نماز کے اختتام میں بلکہ اس میں جھگڑے ڈل جاتے ہیں، ایک کی بجائے دو دو تین تین دن مختلف عید منائی جاتی ہے، اور وہ لوگ اسی دن کی فجر کی نماز کو بھی ادا نہیں کر پاتے زیادہ دیر تک چاند رات منانے کی وجہ سے. تو لہٰذا ہمیں معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز عید کی ہے وہ حکم دے دیا، لیکن اس کے اندر وہ شدت نہیں جو عام نمازوں میں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عید کی نماز پڑھتے تھے، اور حکم دیتے بچوں اور عورتوں کو بھی گھروں سے باہر لاؤ اور اس نماز میں شامل کرو. عید کی نماز اسلام کے شعائر میں سے ایک نشانی اور اسلام کا ایک مظہر ہے، یعنی جس سے کسی کے ایمان اور تقوی کا پتہ چلتا ہے. یعنی کس اتنے مسلمانوں کو ایک جگہ نماز پڑھتا دیکھ کے آج بھی لوگوں کے دل میں ضرور کچھ نہ کچھ حرکت تو ہوتی ہوگی. اور اس کا وقت کیا ہوتا ہے کہ جب بالکل سورج ایک نیزے کے قدر اونچا ہونے شروع ہو جائے اور زوال تک باقی رہتا ہے، یعنی سورج نکلتا ہے اور بس شروع ہو اور پھر زوال یعنی جب پلٹنے لگتا ہے تو اس وقت تک باقی رہتا ہے. بہتر کیا ہے کہ صلاۃ الاضحیٰ یعنی جو قربانی کی عید ہوتی ہے اس کو جلدی پڑھا جائے تاکہ لوگ گھر میں آ کے قربانی کر سکیں، اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کی جائے. بہت تاخیر نہیں لیکن نسبتاً تاخیر ہوگی. کیوں؟ تاکہ لوگ صدقہ فطر پہلے ادا کر لیں، اسی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فطر اس وقت پڑھاتے تھے جب سورج دو نیزے پر ہوتا، اور نماز اضحیٰ اس وقت پڑھاتے جب سورج ایک نیزے پر ہوتا. اب یہ ایک نیزہ اور دو نیزہ جو ہے یہ ایک ناپنے کے حساب سے بات ہے کہ جس کے اندر سائے کے گھٹنے اور بڑھنے کا وقت ہے. تو بہرحال چونکہ یہ اختمام ہم تو نہیں کرتے، حکمرانوں ہی کا کام ہوتا ہے، یا جو لوگ بھی امت مسلمہ کے معاملات پہ معمور ہوں، تو لیکن آپ کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ آپ اس جگہ کو پریفر کریں جہاں نماز جو ہے وہ ان وقتوں کا لحاظ رکھ کے پڑھی جائے. اب کچھ آداب کی بات کروں گی نماز عید کے بارے میں، کیا کریں، کیا کیا اچھی چیز ہے کہ جس سے عید جو ہے وہ ہماری واقعی ایسی عید ہو جائے کہ جس سے ہم صرف مزہ ہی نہ لیں بلکہ ہم اس کے ساتھ اپنے نیکیوں اور حسنات کے اندر بھی اضافہ کر سکیں. تو اس کے لیے پہلا ادب کیا ہے کہ غسل کرنا چاہیے، خوشبو استعمال کی جائے اور خوبصورت لباس سے بتن کیا جائے جو حیثیت ہے اس کے مطابق. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم عمدہ لباس پہنیں، عمدہ خوشبو لگائیں اور قیمتی قربانی ذبح کریں. جس سے کیا پتہ چلا کہ عام دنوں کے مقابلے میں عید کے موقع پہ لباس زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، اور خوشبو لگا کے اور غسل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید کے موقع پر خوبصورت یمنی چادریں پہنتے تھے، یعنی یمن کے سے کپڑا آتا تھا دھاری دار، تو اس کی چادریں آپ پہنتے تھے. تو اس سے پتہ معلوم ہوا کہ انسان عید کے دن اختمام کر سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک عید کا پہنا ہوا کپڑا اگر دوسرے عید پہ وہی پہن لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں ایک بڑی بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ عید کے دن اگر کوئی پرانے کپڑے پہن لیں. پھر دوسرا ادب کیا ہے کہ جب عید الفطر ہو، جیسے کہ جو ہمارے رمضان کے ساتھ ہی منسلک ہوتی ہے، تو کچھ کھا کے جایا جائے، اور عید الاضحیٰ میں نماز سے فارغ ہو کر قربانی کے جگر سے کھایا جائے، کلیجی جس کو بولتے ہیں. اس کے بارے میں روایت ہے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ سے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح سویرے کھا لیتے تھے اور قربانی کے دن واپس آ کر قربانی میں سے کھاتے تھے. تو گویا کہ عام دنوں میں چونکہ روزہ ہوتا ہے نا اس سے پہلے، تو اس دن ایک قسم کی خوشی کا اظہار ہے کہ آج پہلے تو ہم اس وقت نہیں کھاتے تھے لیکن اب کھا سکتے ہیں. پھر یہ جو دوسری بات ہوئی کہ قربانی کے گوشت سے کھانا، تو یاد رکھیے یہ آپشنل ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی نہیں ہو رہی اس جگہ پہ یا دوسرے دن کرنے کی ہے، تو نماز کے بعد پھر آپ کچھ کسی بھی چیز سے کھا سکتے ہیں، اپنی گھر کی نہیں تو کسی اور کا گوشت بھی آئے کھا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہ کھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی اجر ہے. تیسرا ادب کیا ہے کہ عید کی جو راتیں ہیں، عیدین کی جو راتیں ہیں، کثرت سے تکبیرات کہی جائیں. عید الاضحیٰ میں ایام تشریق کے آخر تک اور عید الفطر میں امام کے نماز کے لیے نکلنے تک تکبیرات کہنے چاہیے. تو اس وقت جو ہمارا وقت ہے یہ کون سا ہے؟ تکبیرات کا ہے. جس میں انسان یعنی کر سکتا ہے. اور چلیے تکبیرات سناتے ہیں آپ کو, ایک دفعہ سنیے اور پھر اس کے الفاظ میں آپ کے ساتھ دہراؤں گی. الفاظ سب کے سامنے رکھتی ہوں کہ تکبیرات جو ہے عید کی ان کے الفاظ کیا ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, وللہ الحمد. اللہ بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. اسی طرح الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مختلف تکبیرات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو اس وقت تکبیرات کو خاص طور پہ کہنے کا حکم ہے. جیسے اگر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ تکبیرات اپنے گھروں میں سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, بچوں کو سکھائیے, شیئر کیجئے. کیونکہ دیکھیے جب خوشیوں کو دین کے رنگ میں منائیں گے تو بچوں کے ذہن میں یہ ایک تصور ابھرے گا کہ ہمارا دین ہمیں خوشیوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. دوسرے تمام مذاہب کی مخت سے اختلافی طور پہ یعنی اس سے ایک یونیک چیز جو اسلام کی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں خوشیاں بھی عبادت ہیں اور خوشیاں منانے کا ڈھنگ بھی بتایا گیا. کوئی ایسی خوشی نہیں کہ جس میں نماز کا ذکر نہ ہو. عید کے ساتھ نماز, باقی ادیان میں آپ تقابل کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کیسے تصورات نہیں ہیں. تو لہذا تکبیرات آپ کے گھروں میں اونچی ہو جانی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس مزید واضح ہو سکے. اور اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ کی آیت نمبر 203 میں دیا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. اسی طرح سورت اعلیٰ میں آپ نے سنا, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی. سورت حج کی آیت 37 میں آتا ہے, لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم اللہ کی اس بات پہ بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی. پھر ایک اور ادب ہے نماز کے ناطے سے عید کی, اور وہ کیا ہے کہ ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے اور دوسرے سے واپس آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا اور اس کی دلیل کیا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل لیتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ اب دیکھیے کہ ایک راستے سے دوسرے میں جانا ایسا ہے کہ جیسے آپ کو مثال, آپ کے گھر میں آتے ہیں تو سیدھی ایک روڈ بھی آتی ہے, لیکن آپ تھوڑا سا گھوم کے آئیں تو دوسرے رخ سے بھی آ سکتے ہیں. تو اس کا یہ مراد ہے. اور اس سے کیا چیز ہوا, اور وہ اس میں مختلف لوگوں کو مل سکتے ہیں. پہلے عموماً پیدل سفر ہوتے تھے ایسے ایک دوسرے سے جانا, تو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا اور راستے میں ملنا. اور انسان ظاہر ہے کہ جہاں سے بھی جاتا ہے وہ چیزیں پھر اس کے لیے گواہی دیتی ہیں. تو اس کے لیے یعنی ہم اپنے عمل میں کیا کر سکتے ہیں, بس آپ دیکھیے کہ جیسے گھر سے نکلتے ہیں تو اس میں پارکنگ لاٹ ہوتا ہے باہر, سم ٹائم کچھ گھروں کے باہر, تو آپ ایک طرف سے نکلنے کی بجائے کسی دوسری طرف سے نکل سکتے ہیں. عموماً دو تین ایگزٹس ہوتی ہیں, انٹرسز ہوتی ہیں, تو کچھ ہلکی سی چیز سنت سمجھ کے کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اجر ملے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے, ایک لانگ کٹ ہوتا ہے, تو جاتے ہوئے شارٹ کٹ لے لیں کیونکہ نماز پڑھنے کی دیر ہے ہو رہی ہے, لیکن واپسی پہ دوسرا راستہ لے لیں جو تھوڑا سا لمبا ہے, تو اس کی بھی انشاءاللہ اجازت ہے. پھر اگلا ایک ادب اس کے بارے میں کیا ہے کہ عید کی نماز کھلے میدانوں میں پڑھنی چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے, اور کئی احادیث سے اس کی دلالت ملتی ہے. اس کی دلالت میں وہ بھی کہوں گی جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ عورتیں جن کو نماز نہیں پڑھنی وہ بھی عیدگاہ میں آئیں اور نمازیوں سے پیچھے رہیں, اور جب دعا ہو تو اس میں شامل ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز کی دلیل بنتی ہے کہ چونکہ پیریڈز کے دنوں میں عورت کو مسجد میں ہوگی نماز تو وہ محروم ہو جائے گی اس چیز سے, تو لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کھلی جگہوں پہ عید کی نماز ہو. پھر ایک اور ادب کیا ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارک دینی چاہیے, وہ اس طرح کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کہے, تقبل اللہ منا و منکا, مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ اللہ میری اور تمہاری عبادت کو قبول کرے. صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس میں بھی اب دیکھیے کہ کیسے مبارک دی جا رہی ہے, دعا دی جا رہی ہے. آپ ساتھ ساتھ اسلامی طرز کو بھی محسوس کرتے جائیے. ہائے نہیں, بائے نہیں, ہیلو نہیں, ہاں کچھ ایسی چیزیں جن کا مقصد نہیں, دعائیں دیجیے. ہر موقع پہ دعائیں. السلام علیکم کہا تو آپ کو دعا مل گئی. اسی طرح اس وقت بھی دعائیں دی گئیں کہ انسان عموماً خاص طور پہ عید الفطر سے پہلے رمضان کے جو روزے رکھتا ہے یا کوئی اور نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول بھی کر لے. پھر ایک اور ادب کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کھانے پینے میں وسعت کرنا اور مباح کھیل کود میں کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ایام التشریقی ایام اکلی و شرب و ذکر اللہ عز و جل. ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذوالحج. کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. اسی طرح اس دن کھیل دیکھنے کی اجازت کہاں سے ملی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ 2 دن کھیل کود میں مشغول رہا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا, قد ابدلکم اللہ تعالی بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحی. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں 2 بہتر دن دے دیے, وہ کیا ہے؟ فطر اور اضحی کا دن. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دور جاہلیت کی کچھ عیدیں کچھ رسوم موجود تھے اس معاشرے میں, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آہستہ آہستہ ان کو ختم کر دیا. بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے بھی کہ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم طرز ان کی چیزوں کو نمایاں کرنے کی یا اس کو منانے کی فرمائش کرے یا تقاضا کرے تو یہ دلائل جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دن دے دیے تو لہٰذا اس کو بنانا اس کی بہتری ہے. اسی طرح عید کے دن 2 بچیاں تھیں, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شعر پڑھ رہی تھیں. ابو بکر صدیق نے جب یہ بات دیکھی تو ان کو ڈانٹا کہ تم کیوں کر رہے ہو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ابا بکر ان لکل قوم عیدن و ان الیوم عیدنا. صحیح بخاری کی روایت ہے, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہر قوم عید مناتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے. بس اتنے لفظ ہیں, خاموشی. اب یہ نہیں کہا کہ ضرور کرو, اب اس کو بنیاد بنا کے اختتام کرو, محفلیں سجاؤ, یعنی عام دنوں سے ہلکا سا معاملہ فرق ہو سکتا ہے. اب کروں گی بڑی اہم بات کے پر بات, اور وہ کیا ہے کہ نماز پڑھیں کیسے, کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو عید کی نماز بھی پڑھنی صحیح نہیں آتی, اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سال میں 1 یا 2 ہی نمازیں ہوتی ہیں. تو اس کا طریقہ آپ بھی سمجھ لیجئے, اور اگر لکھ سکیں تھوڑے سے پوائنٹس تو لکھیے. پہلی بات کیا ہے کہ تکبیریں کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے. گاڑیوں میں, گھروں سے نکلتے ہوئے ہر بندہ اللہ کی بڑائیاں بیان کرے. یہ بھی کیا دیکھیں ہیں, یعنی کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں. پھر جب وقت ہو تو امام جو ہے وہ اذان اور تکبیر کے بغیر 2 رکعت نماز پڑھائے گا, یعنی اس نماز سے پہلے نہ تو اذان ہے اور نہ تکبیر ہے. نماز کیسے پڑھے کی جائے گی؟ پہلی رکعت میں 7 بار اللہ اکبر کہے اور لوگ بھی اس کے ساتھ تکبیر کہتے رہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے. پھر سورت فاتحہ اور سورت العلیٰ, سبح اسم ربک العلیٰ, یہ والی سورت پڑھی جائے گی. اور پھر دوسری, یعنی اس طرح پھر بعد میں پوری رکعت کر لی جائے گی آخر تک, 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوا جائے گا. جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا جائے تو پھر تکبیر جو ہے قیام سمیت, یعنی ایک تو اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں, لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ 6 تکبیریں کہی جائیں گی. پہلی ملا کے کل 7 ہو جائیں گی, لیکن ایکسٹرا جو تکبیریں ہوئیں وہ 6 ہوئیں. پھر سورۃ فاتحہ کے بعد سورت غاشیہ اور یا پھر سورت والشمس وضحاها, یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, یہ پڑھی جاتی تھی. اور یہ ظاہر ہے کہ جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کے جاننے کے لیے زیادہ اہم چیز ہے. اب جب سلام خط پھیرے نماز پوری ہو جائے اس کے بعد بالکل عام رکعت کی طرح دو رکعتیں ہوں گی تو اس کے بعد پھر امام کو چاہیے کہ وہ خطبہ دے اور خطبہ عموماً لوگوں کو وعظ اور نصیحت کا ہونا چاہیے دل سوز ہو مختصر ہو لیکن لوگوں کے معاشرتی مسائل اور ان کو دین کی طرف رہنے میں رغبت دلائی جائے خطبے کے دوران بھی تکبیرات کا ورد کر سکتا ہے اور اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرے وہی جو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم تو خطبہ اس سے شروع کیا جائے گا اب اگر عید الفطر ہے تو پھر لوگوں کو صدقہ فطر کی ترغیب دلائی جائے اور اس کے مسائل بتائے جائیں اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کرنے کی ترغیب دی جائے گی اور قربانی کے مسائل لوگوں کو بتائے جائیں اور جب فارغ ہونے لگے تو پھر اس کے بعد لوگ گھروں میں جائیں تو قربانی کریں گے ایک چیز یاد رکھیے کہ عیدین کی جو نمازیں ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز مسنون نہیں الا یہ کہ کسی کی نماز عید اگر فوت ہو چکی ہے تو وہ پھر چار رکعت اپنے طور پر پڑھ سکتا ہے ابھی مسائل کے طور پر کچھ باتیں کروں گی اور لیکن ابھی صرف اصل طریقہ سیکھ لیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز عید میں شریک نہ ہو سکے وہ چار رکعت پڑھ لے اور جو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے چاہے تشہد میں ہی ہو تو وہ امام کے سلام کے بعد اٹھے اور دو رکعت پڑھ لے تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ پہلی بات ہے کہ عید کی نماز دو رکعت ہوتی ہے اور امام کے ساتھ پڑھی جائے گی کسی کی کسی وجہ سے چھٹ جاتی ہے کوئی بھی مجبوریاں بہت ہوتی ہیں آپ اس کا یہ نہیں مطلب کہیں کہ پھر چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دینے میں اور چھٹ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے بیمار تھے کچھ گاڑی ٹائم پہ کام نہیں کری کچھ اور کہیں سٹرک تھے اور اللہ کا دین جو ہے ہر انسان کی رعایت کرتا ہے مختلف حالات مختلف طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ گھر میں چار فرض پڑھ لیے چار نفل پڑھے جائیں گے اور وہ پھر اس کا کفارہ ہو جاتا ہے لیکن اگر امام کے ساتھ گئے اور جیسے دیکھا کہ نماز جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تب کیا کیا جائے گا کہ جہاں پہ امام ہو وہیں سے ساتھ مل لیا جائے اور جب وہ سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کی بجائے کھڑے ہو کے جو اگر ایک یا پھر اگر دونوں ہی رکعتیں جو ہیں وہ چھٹ گئیں تو ان دونوں کو پورا کر لیا جائے گا جیسے کہ عام نمازوں میں کبھی بھی دیر سے جب نماز سے کوئی شامل ہو تو اس کے لیے حکم ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں یعنی جو اس سے بھی پہلے کی ہیں اور وہ کیا ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی صدقہ فطر جو ہے یہ اصل میں کفارہ ہوتا ہے انسان کے روزے کے اندر کی ہوئی خطاؤں کا اور گوتاہیوں کا کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو عبادت ہم نے کی یہ پوری ہو گئی یہ بہترین تھی اس میں کوئی کمی نہیں ہر ایک کمیوں سے بھرا پڑا ہے اور جتنی انسان کو اپنی کمیاں خود دکھتی ہیں شاید اتنی کسی اور کو نہ دکھتی ہوں تو لہٰذا کفارہ جو کرنے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی اور یہ اس وقت ہمارا سب سے اہم ایشو ہے کیونکہ اب وقت جو ہے وہ کم رہ رہا ہے اور اگر کسی نے یہ نہ ادا کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو یاد رکھیے کہ صدقہ فطر فرض ہے یعنی نماز سنت موقعہ تھی لیکن صدقہ فطر فرض ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا اگلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے نماز عید سے پہلے دینا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا یعنی اس کی ایکسپیریشن کب ہوتی ہے جب عید کی نماز ہو جائے پہلے بھی دے سکتے ہیں آپ ایک دو دن پہلے جیسے رمضان کے آخری دن ہے تاکہ لوگ اس سے اپنے کپڑے وغیرہ لے سکیں گھر میں کھانا لے سکیں صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا ہر وہ شخص جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے ان سارے مسائل کے بارے میں ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فخش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے جس نے نماز عید سے پہلے صدقہ دیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے پھر اس طرح ایک اور چیز کے کتنا دیا جائے گا تو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ ایک سا ہے کتنا ہوتا ہے ایک سا؟ پونے تین سیر، جو تقریباً 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، یا بچہ ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. بعض لوگ کسی مجبوری سے روزہ نہیں رکھ پاتے تو وہ اس صدقہ فطر جو ہے وہ ان پہ بھی فرض ہے، چاہے صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، یعنی زکوٰۃ کی مقرر حد تک پہنچا ہو یا نہ ہو، ہر ایک پر فرض ہے. یعنی اتنی تاکید تو شاید کسی اور صدقے کی نہ ہو جتنی اس کی ہے. ان ساری باتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، بخاری اور مسلم کی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، ہر مسلمان پر فرض کیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک ہی میسر نہیں تو وہ صدقہ پھر دینے سے مستثنا ہے، دے گا بھی کہاں سے بیچارہ. ایسے لوگوں کو تو بلکہ ڈھونڈ کے دینا چاہیے. پھر صدقہ فطر کے بارے میں یہ ہے کہ غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، یعنی گھر میں راشن دینا اس کا، کسی گھر میں یعنی غریب لوگ ہیں تو ان کو کھجور کی صورت میں، گیہوں، چاول، جو، پنیر، جو چیزیں اس معاشرے کے لوگ کھاتے ہیں عموماً وہ دینی چاہیے. اب یہ نہیں کہ مثلا کوئی چیز ہم لوگ نہیں، کوئی ہمارے ارد گرد کے لوگ کھاتے، ہم زبردستی ان کو وہ چیز دیں کہ نہیں، چونکہ یہ سنت ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو عام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو ہم سب کے لیے استعمال کے قابل بھی ہوں. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا پنیر یا منقہ دیا کرتے تھے. منقہ کہتے ہیں یہ خشک جو ریزنز جو ہوتے ہیں، خشک انگور جو ہوتا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پھر صدقہ فطر ادا کرنے کا آخری وقت کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے ایک دن یا دو دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. یعنی اس وقت وہ وقت شروع ہو چکا ہے، آپ اپنے طور پہ اس کو ادا کر سکتے ہیں. نہیں، اگر کوئی اس وقت پاس دینے کے لیے نیت کر کے اس پیسے کو الگ کر دیں کس کو دینا ہے، اگر پاکستان میں کسی کو دینا ہے تو ان کو فون پہ بتا دیں، تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کی طرف سے ادائیگی ہی کی ایک صورت ہوگی. کون دے گا یہ صدقہ فطر؟ گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. یعنی ایون ملازم جو گھر کے، ان کے لیے بھی صدقہ جو ہے وہ گھر والا دے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری میں ہے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے کہ ابن عمر، یہ ان کے آقا تھے، یعنی نافع جو تھے ابن عمر کے غلام تھے، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دیتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے اور آخری روزے، یعنی خاص طور پہ جیسے آخری روزے کے بعد کا جو وقت ہے اس پہ دینا چاہیے. دو مقصد ہیں اس کے، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور غریبوں کے گھر میں کھانا پینا آ جائے گا. ہو سکتا ہے ویسے تو کسی کو خیال نہ رہے اس وقت دینے کا، بھول جائے کوئی، لیکن اس طرح دینے سے نتیجے میں وہ پھر اپنے گھر میں کھانا پانی لے آئیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر ہے یا غریب، ہر ایک کو دینا چاہیے، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ پھر کبھی کبھی اگر کسی کے پاس ہر وقت نہیں بھی دینے کا تو اگر اتنا تھوڑا ہے. اب آپ دیکھیں جو قیمت جو ہم نے بتایا کہ تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے قریب کھجور یا کوئی چاول جو بھی اناج ہے، کتنے کا آتا ہوگا؟ میرا خیال ہے $7-8 کے قریب یہاں رہتا ہے. ہر شہر میں ہر سال کے حساب سے اس کی الگ کیفیت ہو سکتی ہے اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو کیلکولیٹ. بعض جگہ کچھ لوگ زیادہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، کوئی اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں تو وہ تھوڑا میں زیادہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی درمیانے درجے کا کھانا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھگڑنا نہیں چاہیے کہ فلاں نے کہا $7، دوسری مسجد میں گئے تو انہوں نے 8 کہا، تو کوئی بات نہیں، آپ ان دونوں کے بیچ میں دے دیں، یا دونوں دے دیں، یا آلہ لینا ہے تو 8 دے دیں. صرف رخصت لینی ہے تو ساتھ دے دیں. اپنا دل نیکیوں کے معاملے میں کھلا رکھنا چاہیے. جھگڑے کا مزاج اچھا مزاج نہیں ہوتا. ہر وقت اگر انسان دوسرے کی خامیاں ہی چننے پہ لگے گا تو اس کو پھر یقین کریے کہ خامیاں ہی دکھیں گی. جب انسان لوگوں کے اوپر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود بہت اس کے اوپر بھی آسانیاں فرمائے گا. پھر یہ تو تھی نماز کی اور صدقہ فطر کی باتیں. کچھ باتیں اس میں یعنی اب ایک عمومی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں جس سے شاید آپ کو فائدہ ہو, اور پھر میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سوال اپنی اسکرین پہ لکھ کے اگر رکھ لیں اور جلدی سے اگر آپ اس کو پوچھیں گے تو ہم پھر کچھ چیزیں آپ کے سوالات کی صورت میں بھی کریں گے, کیونکہ مسئلہ ہے مسائل کا. اس وقت فضائل نہیں, مسائل بیان ہو رہے ہیں تو صحیح بات سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے, اور ایسی باتیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نہیں سنی جاتی. اس کے لیے انسان کو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا, ورنہ اس کے بغیر یہ کہ کہیں بھی غلطی کا خدشہ ہو سکتا ہے. نقدی کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں آپ, اور اس کے علاوہ آپ غلے کی صورت میں جیسا کہ آپ کو بھی بتایا وہ بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کچھ چیزیں اس کے بارے میں اور ہیں کہ عورت دولت مند ہے تو اپنے فقیر خاوند کو صدقہ فطر دے سکتی ہے, جبکہ خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ بیوی کا خرچ خاوند پر لازم ہے اور خاوند کا خرچ بیوی پر نہیں. یعنی کس کو دے, اس کے اندر آپ یہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس شخص سے صدقہ فطر ساقط ہو جائے گا جو ایک دن کی خوراک کا بھی مالک نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. پھر ایک دن کی خوراک سے زیادہ کا مالک جب صدقہ فطر کسی کو دے گا تو یہ اس کے لیے کفایت کرے گا, یعنی اس کی طرف سے ایک زیادہ بڑھوتری ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی زیادہ قدر ہے کہ جب کوئی انسان مشکل میں رہ کے کرے. اچھا, اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ ایک شخص کا صدقہ فطر کئی افراد کو دیا جا سکتا ہے, اور کئی افراد کا صدقہ ایک فرد کو بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی پابندی نہیں, مثلا کہ اگر $7 ہیں تو ضروری نہیں کہ پورے $7 کسی غریب کے ہاتھ میں دیں. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو کسی کو 2 دے دیں, کسی کو 3 دے دیں, اور جیسے بعض دفعہ عیدگاہ کے باہر غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح بانٹ کے بھی دیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح دوسری صورت ہے, گھر میں 6 افراد ہیں. اب 6 افراد جو ہیں ان کے حساب سے اگر 40-50 کے بیچ میں رقم بنتی ہے تو وہ ساری ہینڈ فل رقم کسی ایک فیملی یا ایک بندے کو بھی دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا کچھ بن جائے اور وہ اسے استعمال کرے. پھر مسلمان پر زکات فطر اسی شہر میں واجب ہے جس میں وہ مقیم ہو. یہ مطلب ایک یعنی آسن درجہ ہے, گو کہ اس میں گنجائش موجود ہے, لیکن جہاں رہے اتر دے, کیونکہ یہ وہاں کے غریبوں کا حق ہوتا ہے. اگر سارے لوگ مثلا مکہ بھیج دیں تو اس علاقے کے غریب پھر کہاں سے کھائیں گے. اس کے علاوہ کچھ جنرل باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ سوالوں کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی غم خوشی, اس کی عیدیں, اس کی شبراتیں, جو بھی ہماری اصطلاح میں جو لفظ چلتے ہیں, کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی فطرت کے اندر کچھ چیزوں کے کرنے کی رغبت رکھی ہے تو وہاں پھر اس کا لحاظ بھی رکھا ہے. مثلا انسان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے, تو کہا کہ ایک دن ایسا اگر آتا ہے زندگی میں جس دن اچھے کپڑے بنا لو اس خاص طور پہ, تو اس جذبے کی تسکین کر لو. سال میں ایک دفعہ یہ بات کر لی جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر سارا سال اس کے بارے میں انسان اگر نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہمارے ہاں ایک چیز جو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ کیا ہے کہ عام دن تو زیادہ خوشیوں کے ہو گئے اور عیدیں بور ہونے لگیں, کیونکہ سارا سال ہی فن میں رہتے ہیں نا, ہر وقت خوش ہونے کے موڈ میں ہوتے ہیں, تو پھر عید کے دن کون اس کا اہتمام کرے. اسی طرح دیکھا ہے کہ جب ہر دن نیا لباس پہنتے ہیں تو پھر تو ہر دن عید ہو گئی, تو پھر عید کے لیے کون سی خاص بات رہی. جب کوئی چیز کبھی کبھی رہتی ہے تو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور زیادہ اس میں کشش محسوس ہوتی ہے, تو اس کے لیے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر اختمام کے ساتھ اگر اس دن لباس کوئی نیا بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر کئی ماہ تک نہ بنے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. پھر اس کے بعد یہ کہ ہاں آپ کے اس کوئی اچھے کپڑے ہیں, آپ اس میں سے کوئی بھی پہن لیں تو بھی ٹھیک ہے, یہ نہیں مطلب کہ ضرور ہی نیا لباس بنائیں اور پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کریں. لیکن یاد رکھیے کہ لباس بناتے وقت اسراف اور دکھاوے سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسا لباس مت بنایا جائے عید کے موقع نام پہ بھی کہ جو خلاف شرع ہو. خاص طور پہ ایک بات کہوں گی, جو عام چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ عید کی نماز کے لیے آتے ہیں لیکن اتنی آرائش اور زبائش کہ جتنی شاید کبھی گھروں میں بھی نہیں کی. اور صبح صبح گھر سے نکلنا کھلے میدانوں میں, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں نارتھ امریکہ میں بڑے بڑے ہال یا کنونشنز ہال رینٹ کیے جاتے ہیں اور وہاں عید کی نماز ہوتی ہے, تو وہاں جہاں ہم اپنے ہوتے ہیں وہاں دوسرے لوگ بھی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں, تو وہ ہمارا ایک ایک روپ دیکھتے ہیں کہ اتنے زرق بھر کپڑے اور پھر اختلاط ہونے لگتا ہے. ان سب سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی تو ایسی خوشی ہو کہ جس میں ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے پوچھا کہ کیا یعنی عید کی نماز کے لیے عورتیں جا سکتی ہیں, تو آپ نے فرمایا ہاں جا سکتی ہیں, جانا چاہیے. کہنے لگی کہ اگر چادر نہ ہو اس کے پاس تو, تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہمسائی کی چادر میں لپٹ کے چلی جائے. یعنی یہ نہیں کہا کہ چلو پھر ایسی چلی جاؤ, بلکہ کہا پھر دو عورتیں ایک چادر میں لپٹ کے چلی جائیں. یہ جواب سب ہماری بہنوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ تدبر کی بات ہے اس میں کہ کیا واقعی آج ہمارا بھی یہ حال ہے, کیا ہم ایسے وقتوں میں اور ہی زیادہ بے لباس تو نہیں ہو جاتے, سارے مہینے کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اپنی آرائش اور زبائش دوسروں کو دکھانے کی خاطر. اتنی تھوڑی قیمت, عورت اتنی سستی تو نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھانے کے بارے میں اگر عید کے دن دیکھیں تو جیسے تعداد میں کھجوریں کھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوتی تھی کہ کھجوریں کھاتے تھے اور تاک کھاتے تھے, یعنی ایک کھا لیں, تین کھا لیں, پانچ کھا لیں, سات کھا لیں, جس طرح بھی جو ممکن ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کیوں کھائی جائیں, اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ صبح اٹھ کے جب انسان کھجوریں کھاتا ہے تو اصل میں یہ اللہ تعالی کی ایک حکم برداری بھی ہے. اور وہ کیا کہ اللہ کل تک تو میں اس وقت کچھ نہیں کھاتا تھا کیونکہ یہ تیرا حکم تھا, آج میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ تو نے کھانے کا حکم دیا. یعنی فوری تعمیل کا اقرار اور اظہار ہے. بندہ مومن اپنی زندگی سے یہی ثابت کرتا ہے کہ سمینا و اتانا, دل نہ بھی چاہے تو اس لیے کھا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. ہاں کھجوریں نہ ہو تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں, پانی ہی پی لیں. ہمارے ہاں سوئیوں کا بھی رواج اچھا ہے, سارے مہینے میں جو گلا خشک ہو جاتا ہے وہ اس وقت نرم ہونے لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو نماز عید کا میں جاتے ہیں تو اس ناطے سے بھی یہی کہوں گی کہ جو بھی لوگ انتظام کرتے ہیں ان کو اس میں پردے کے اہتمام کے ساتھ کرنے کی چاہیے ضرورت, کہ عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں, اگر ایک ہی راستہ ہے اور کچھ مرد جا رہے ہیں کچھ عورتیں, تو آپ ایک نیکی کی خاطر دوسری گناہ کیوں مول لیتے ہیں. کبھی بارش یا کوئی اور مجبوری ہو تو پھر مسجد میں بھی پڑی جا سکتی ہے. اس میں آتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلا جائے, تاہم عذر کی صورت میں نماز مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے. یعنی وہی بات ہے کہ دین لوگوں کی رخصت کا لحاظ رکھتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہمارے ہاں بڑی تکلیف دہ ہے وہ کیا ہے کہ خواتین کو سارا مہینہ بازاروں میں جانے سے نہیں روکا جاتا, وہ عید کا نام لے کر ہی تیاری کرنے کے بہانے سارا مہینہ چاہے بازاروں میں گزاریں, درزیوں کی دکانوں پہ گزاریں, جیولرز کے پاس بیٹھیں, لیکن جو ہی نماز کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی, عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. ہمارے ہاں اس وقت بھی پاکستان جو پاک نام ہے اس میں 70-80% تک خواتین ایسی ہیں کہ نہ ان کی زندگی میں یہ تصور ہے کہ وہ نماز کے لیے جائیں, ایک دفعہ بھی آج تک نہیں گئیں, بلکہ کوئی جائے تو اس کو برا محسوس کیا جاتا ہے کہ خواتین کیوں گئیں. تو یاد رکھیے کہ عورت بازار میں تو جا سکتی ہے، سنیما گھر میں عورت جائے، ادھر ادھر گھومتی پھرے، تو پھر نماز کے لیے کیوں نہ جائے؟ اصل میں یہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی سازش ہے جو نہیں چاہتے کہ کسی بھی معاشرے کی عورت جو ہے وہ علم سیکھے اور اپنے گودوں میں ایسی نسلیں پروان چڑھائے کہ جو پھر مجاہد بنے. تو لہٰذا اس چیز میں بھی تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے خواتین کی. کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جائیں گی تو لیکن باپردہ حالت میں جائیں. وہی بات جو آپ کو سورت نور کی آیتوں کی روشنی میں 9 نکات لکھائے تھے کہ اس چیز کو پورا کر لیں پھر جائیں، اس کے علاوہ نہیں. دہرا لیتے ہیں کچھ باتیں تاکہ شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. پہلی بات یہ کہ باپردہ حالت میں جائے، جلباب نہیں تو دوسری کے ساتھ مل کے جائے. یہ نہیں کہ میچنگ چادر نہیں تھی، چادر ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اس کے بغیر ہی چلی جاؤ. پھر دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب عورت جائے تو خوشبو نہ ہو اس کے جسم پہ، بغیر خوشبو والا لباس پہنے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اما اللہ المساجد اللہ، اللہ کی باندھیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، لیکن وہ بھی بغیر خوشبو لگائے نکلیں. اگر عورت بعد میں نظر آئے اور اس کی خوشبو پہلے دکھے تو اس کے بارے میں حکم سن لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات استعرت فمرت علی قوم لیجدو من ریحہا فہی زانیت، جو عورت خوشبو کا استعمال کر کے لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ اس کی خوشبو ان تک پہنچے تو وہ عورت بدکار ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی زبردست بعید ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. اور تیسری شرط کیا ہے کہ عورت مرد کا اختلاط نہ ہو، یعنی آپس میں اتنی مکسنگ نہ ہو جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں. اس کے بارے میں بھی امام ابو داؤد نے ابو السید الانصاری سے روایت کی ہے کہ مسجد کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا، عورتوں کو حکم دیا پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ راستے کے درمیان میں چلو، لہٰذا کناروں پہ چلو. اور اس کے بعد پھر عورتیں اس قدر چمٹ کر چلتی تھیں کہ ان کی اوڑھنیاں دیواروں کے ساتھ اٹکنے لگتی تھیں. ایک اور سنت اور ایک اچھی چیز ہے جس کا احساس دلانا چاہوں گی، وہ کیا ہے؟ بچوں کو عیدگاہ لے جانا چاہیے، کیونکہ بچے بچپن سے جب ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں اپنے دین کا ایک خوبصورت روپ دکھتا ہے اور پھر بڑے ہو کے تک عادت رہے گی. اور بہت سارے ایسی دلائل موجود ہیں کہ بچے بھی ساتھ جاتے تھے مسجدوں میں اور یہ نمازوں کے لیے عید کے اندر. امام یعنی بخاری نے بھی ایک پورا باب باندھا ہے اپنی کتابوں میں کہ بچوں کو عیدگاہ کی طرف جانے کے آداب، کیونکہ یہ بھی ایک تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے وہ بچے جائیں تو وہاں پھر اتنی گھبراہٹ نہ کریں کہ لوگوں کے لیے بھی وہ چیز مشکل ہو. پھر اگلی بات یہ کہ تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ جانا چاہیے، جیسے کہ بات ہوگی پہلے سے، اسی کو ذرا میں آپ کے سامنے پائل اپ کر رہی ہوں پوائنٹس کی شکل میں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ اس کو میک اپ کر سکیں. اور پھر عید کی نماز جب شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد یعنی تکبیرات کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں پھر 3 دن تک بھی بعد میں پڑھے جا سکتے ہیں. کون پڑھے گا تکبیرات؟ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تکبیرات کہیں گی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے دن تکبیر کہتی اور عورتیں تشریق کی راتوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی تھیں، یعنی بہت اونچی آواز نہ لے کے، لیکن عورت بھی کہہ سکتی ہے. پھر پیریڈز والی عورت بھی تکبیرات کہہ سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا یہ سوال ذہن میں آئے، تو بالکل کر سکتے ہیں. اس کی روایت بھی موجود ہے کہ ہمیں اور عید کے دن عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم دوشیزاؤں کو ان کے پردوں سے نکال لیں، یعنی کنواری لڑکیوں کو، اور حیض والی عورتوں کو بھی لے کے جائیں تاکہ وہ لوگوں سے پیچھے رہیں اور ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں، ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں. اور سب لوگ عیدگاہ میں حاضر ہونے والے اس دن کی برکت اور گناہوں کی معافی کی امید رکھیں. لیکن عورتوں کی پھر آواز جو ہے وہ اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے فتنہ پھیل لے. تو یہ تھی چند باتیں جو ہم سب کے لیے ایک تذکیر بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ باتیں عموماً معلوم تو ہوتی ہیں، لیکن اتنی دیر کے بعد جب ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایک دو مسائل اس کے ساتھ رکھ دوں کیونکہ آج کے دور میں ان کا کافی استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ چاند کی خبر پہلے نہیں ہو سکی، بالکل عید کے دن آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ مثلا جیسے آج کی رات ہے، 29ویں کی چاند رات ہے، اب چاند نہیں دکھا، صبح لوگ اٹھے، رمضان کا 30واں دن سمجھ کے روزہ رکھ لیا، پھر چاند نظر آنے کی خبر ملے تو کیا کیا جائے گا؟ روزہ افطار کر لیا جائے گا اور عید جو ہے وہ پھر اگلے دن ادا کی جائے گی، یعنی پھر اس دن نماز بعد میں ہو جائے گی اور عید کا دن جو ہے اس سے پہلے ہوگا. اور یہ مسئلہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل بھی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ جب چاند ابر کی وجہ سے دکھا نہ تو پھر آپ لوگوں نے روزہ رکھا، اگلے دن پھر جب اٹھے تو معلوم ہوا، کسی دوسرے شہر سے کچھ لوگ آئے، گواہی دی انہوں نے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، تو پھر انہوں نے روزہ کھولا اور اگلے دن عید کی نماز ادا کی. اگر زوال سے پہلے چاند دیکھنے کی اطلاع مل جائے تو پھر زوال سے قبل نماز پڑھنا ممکن ہو تو اسی دن پڑھی بھی جا سکتی ہے. مثلا بعض دفعہ لوگ سحری کھا لیتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے جب فجر پہ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عید ہے، تو پھر روزہ مطلب ختم کر کے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. چلیے، ایک چیز یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ یہ دو دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن روزہ رکھنا قطعاً منع ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور دوسری ہوتا ہے. ایک اور چیز کہہ دوں کہ ہمارے ہاں جمعے کے دن عید ہونے کے بارے میں بھی کچھ نظریات ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں بھی عید جمعے کی ہو یا ہفتے کی ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ عید کسی بھی دن ہو سکتی ہے. اگر جمعے کے دن عید آ جائے تو پھر کیا ہے؟ ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، آپ کے بعد کے دور میں بھی ہوئی. اس میں کیا حکم ہوتا ہے کہ لوگ جمعے کے دن بھی صبح عید کی نماز پڑھیں گے، لیکن جمعے کی نماز کے لیے مردوں کے پاس اختیار موجود ہوگا، چاہے تو ادا کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن ظاہر ہے کہ امام تو پھر مسجدوں میں پڑھائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ آج ویسے کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو اختیاری مسئلہ سمجھا ہوا ہے کہ جمعے میں جائیں نہ جائیں، ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اس پہ پابندی کریں. تو بہرحال یعنی یہ ہے کہ ایسا ہو، ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ ایسی عید حکمرانوں پہ بھاری ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہ ایک خود ساختہ بات ہے اور جس کی کوئی سند نہیں ملتی. اور ظاہر ہے کہ اگر ایک دن میں دو خطبے ہو جائیں گے تو یہ تو اور رحمت ہوئی اور برکت ہوئی، اس میں بری بات کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ کے دور میں ایسا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، جو انتظار کرنا پسند کرے وہ انتظار کرے، جو واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے، یعنی نماز پڑھے اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے رکنا چاہے تو رک جائے، جانا چاہے تو چلا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام جو ہے وہ بہرحال نماز پڑھائیں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سوچے کہ اب مسجدوں میں ہی چھٹی ہوگی. اس دن چھٹی نہیں ہوتی، بندہ مومن کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے. اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح رخ سامنے لانے کی توفیق دے اور ہم ان باتوں پہ عمل کر سکیں جو ہم نے کہیں اور سنی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور یا اللہ عید کے دن کو ہمارے آپ کے ساتھ قرب کا ذریعہ بنا دے، ایسا نہ ہو کہ ہم عید کے دن تجھے ناراض کر دیں اور سارے مہینے میں جو بھی نیکیاں ہم نے کیں تھوڑی بہت وہ بھی ہم اس کو ضائع کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.